हादियों रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसाला, पूछ ले हाजिर हों हम इनकी बारगाह।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی باتیں سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفی رضا تاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر۔
کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی اور آڈیو کی صورت میں، اسی طرح ایس ایم ایس کی صورت میں۔ دیکھیے، جو دین متین کے، دین اسلام کے جو احکامات ہیں، وہ ہر آدمی کو حسب حال سیکھنا یہ فرض ہوتے ہیں۔ یعنی جو معاملہ اسے درپیش ہے، اس کے حوالے سے دینی شرعی رہنمائی اس کی حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایک بیسک فرائض میں سے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات، ان پر اس طرح عمل کریں اور وہ نواہی، یعنی ان چیزوں جن سے منع کیا گیا ہے، ان سے ہم رک جائیں۔ اور ان سب کے لیے جو مین کردار وہ علم کا ہے۔ ظاہر ہے جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر آدمی عوامر اور نواہی پر، یعنی جن کے اوپر عمل کرنا ہے اور جن سے رکنا ہے، پھر کما حق وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ اور علم کی وجہ سے آدمی کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور طرح طرح سے درست طریقے سے وہ ان چیزوں پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ اور علم نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عمل تو کر رہا ہوتا ہے مگر وہ عمل درست نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی بظاہر کام ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، کوئی اور بھی اس طرح کا کام ہے ہو رہا ہے، لیکن وہ درست طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس کے پیچھے ریزن وہ علم نہ ہونا ہے۔ تو ہمیں ہر معاملے میں، اپنے دینی معاملات کے اندر، حسب حال ان چیزوں کا ہمیں علم بھی سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہر ایک کے اوپر یہ ایک فریضہ ہے، جسے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فریضہ ہے، یہ فرض ہے۔ اور اس کی تشریح یہی کہ حسب حال جو درپیش معاملات ہیں، اور ان کے لیے ہمیں ضرور اس طرح کی رہنمائی وہ حاصل کرنا وہ اہم اور ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔
ٹریکٹر اگر ہم نقد بیچتے ہیں تو مقصد 10 لاکھ کا ہے، اگر ہم ٹائم پر دیتے ہیں یعنی کہ ڈیو پر دیتے ہیں 1 سال، یہ جو سال کی میعاد ہے اور پیسہ اس میں ڈبل ملتا ہے، مقصد 10 لاکھ کا ہے ٹریکٹر تو اس میں 12 لاکھ ملتا۔
جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھار پر خرید و فروخت کرنا کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ کوئی چیز آپ کیش پر بیچتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے عام طور پر، جبکہ وہی چیز اگر آپ کریڈٹ پر بیچتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر کیش میں کسی چیز کی قیمت کا کم ہونا اور کریڈٹ پر یا ادھار پر اس چیز کی قیمت کا ہی زیادہ کر دینا، یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ یہ جو قیمت کا اضافہ ہے، یہ اس چیز، یعنی یہ رقم میں جو اضافہ ہے، وہ اس چیز کی قیمت کو ہی طے کیا جائے۔
ٹھیک،
اگر یہ طے کیا اس کے برعکس کہ جناب چیز کی قیمت تو وہی جو ہے وہ 7 لاکھ روپے ہے،
صحیح،
لیکن آپ اگر جو ہے وہ 6 مہینے میں دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 8 لاکھ دینے ہوں گے، اگر آپ سال میں دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 9 लाख रुपए देने होंगे। तो जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से जो है वो आपकी मुद्दत के बदले में पैसे हम बढ़ाते रहेंगे। तो अगर जो कीमत का इजाफा है वो उस चीज़ की अपनी असल कीमत में आप नहीं कर रहे बल्कि मुद्दत के एतबार से आप कर रहे हैं और कीमत उस चीज़ की फिक्स आपने रखी हुई, तो ये जायज़ नहीं है, ये सूद के ज़ुमरे में आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपने उस चीज़ की कीमत भी जो है वो मुकर्रर कर दी, उधार में ही कर ली और ज़्यादा कीमत मुकर्रर कर ली, लेकिन साथ में आप ये शर्त लगा देते हैं कि जनाब अगर आप किस्त लेट करेंगे तो आप पर इतनी पेनल्टी होगी, जुर्माना लगाया जाएगा, तो याद रहे कि जुर्माना भी इस्लाम के अंदर मंसूख है और मंसूख पर अमल जायज़ नहीं है। तो इस तरह की कोई शर्त लगाते हैं आप तो जायज़ नहीं है। आम तौर पर खरीदो फरोख्त के अंदर इस तरह की शराइत मौजूद होती हैं, ख़ास तौर पर जब आप उधार खरीदो फरोख्त होती है या किस्तों की जो है वो खरीदो फरोख्त होती है। तो अगर इन नाजायज़ शर्तों के साथ आप कर रहे हैं तो इन नाजायज़ शर्तों की वजह से आपका वो सौदा, आपकी वो डील जो है वो नाजायज़ है। और अगर एक सिंपल सा सौदा है कि भाई ये चीज़ है, इस चीज़ को आप कैश में ले रहे हैं तो ये इतने की, उधार में ले रहे हैं तो ये इतने की, और वो आप फिर डील डन कर लेते हैं कि उधार की डील कर रहे हैं उनसे या कैश की डील कर रहे हैं, और पेमेंट लेट होने की सूरत में कोई पेनल्टी वगैरह की शर्त नहीं है, इसके अलावा भी कोई और नाजायज शर्त नहीं है, तो ये डील करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं।
अच्छा, फिर इसके बाद इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती? यानी अब जैसे एक साल के लिए ये तो तय कर लिया और चीज़ की ही कीमत रखी, मुद्दत की यूँ कीमत नहीं है, लेकिन अगरचे इफाम तफीम समझने समझाने के लिए शुरू में ये तय हो जाता है कि एक साल के लिए ले रहे हैं तो इतनी कीमत है, दो साल के लिए तो इतनी है, डेढ़ साल के लिए तो इतनी है, इस तरह किस्तें मन। अब साल में पैसे नहीं दिए तो अब दुकानदार कहते हैं कि अब आपके ऊपर डेढ़ साल वाला मामला लागू हो जाएगा, आप पैसे चुके उतना लेट दे रहे हैं, तो डेढ़ साल के अंदर कीमत हमारी इतनी थी तो अब वो कीमत आपको, तो ये
ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये तब्दीली करने का मतलब ये कि आपने उस चीज की कीमत मुकर्रर नहीं की, बल्कि आप फिर मुद्दत के बदले में जो है वो, टाइम के बदले में जो है वो आप कीमत पैसे जो है वो ले रहे हैं, तो वो जायज नहीं। जो भी कीमत तय हो गई, अब उससे कितना ही जो है वो लेट वो शख्स करता है उसको इजाजत नहीं है, वो गुनाहगार है अगर बिला उज़्र शरई जो है वो लेट कर रहा है, लेकिन आप उसकी वजह से उससे ज्यादा जो है वो रकम का तकाजा नहीं कर सकते, उसकी रिजामंदी से भी नहीं कर सकते। कई लोगों के जहनों में ये होता है कि भाई उसने खुद ही आगे कह दिया कि यार ये मैं टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा करें इसका टाइम फ्रेम आप बढ़ा दें और आप इतने पैसे मुझसे ले लीजिएगा, तो अगरचे वो राजी होगा जब भी जायज़ नहीं है, क्योंकि सूद के अंदर भी तो दोनों अफराद राजी ही होते हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह पाक ने उसे हराम करार दिया है तो इसलिए दोनों की रिजामंदी भी उस चीज़ को हलाल और जायज़ नहीं करेगी। तो यही मामला यहाँ है और दीगर खरीदो फरोख्त के बहुत सारे मामलात के अंदर हैं कि दो अफराद की रिजामंदी जो है वो हराम को हलाल नहीं करेगी, तो लिहाजा इससे बचना ज़रूरी।
ठीक है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के कोई आइटम हो या गाड़ियाँ हो या इस तरह के तो लोगों में मारूफ होते हैं, लेकिन हमें एक सुनने वाली एक ऐसी भी तादाद के जो खेत फसलों के और इसमें कामकाज करने वाले, तो इनके भी जो असबाब होते हैं यानी खाद है, इसी तरह और भी जो भी चीज़ें हैं जो फसल के लिए रिक्वायर होती हैं, तो ये भी इसी तरह ये इन, अच्छा इनकी मुद्दत जो है ना फसल होती है इनकी आमतौर पे, ये सामान लेंगे तो ये गंदम की कटाई, आजकल गंदम की कटाई जैसे शुरू हो जाती है ये इस महीने में तकरीबन, तो ये फिर उस तरफ आ जाते हैं कि इस पे ये इसका सामान लेंगे तो अगली फसल पे, उसका सामान लेंगे तो अगली फसल पे, क्या कहते हैं?
ठीक है, मुद्दत इसमें ये भी एक अच्छी आपने बात डिस्कस की कि हम जब भी कोई चीज़ कीमत उधार पर लेते हैं, कोई भी चीज़ जब उधार पर आप खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसकी उधार की मुद्दत का मुतय्यन होना ज़रूरी है कि वो अदायगी कब करेंगे। अब वो मुद्दत किस एतबार से तय हो सकती है कि आप ये कह दें कि भाई एक महीने के बाद, दो महीने के बाद अदा करूंगा, ये आप तारीख तय कर लेते हैं तो ये तो ठीक है। एक ये है कि जनाब मैं एक दो महीने में दे दूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपने एक दो महीने कह दिया तो वो सामने वाला एक महीने पे खड़ा हुआ होगा, लाइए दीजिए,
और आप बोलेंगे साथ दो भी तो बोला था,
हाँ तो दूसरे महीने के एंड पर जो है वो मैं दूंगा,
और कोई ज्यादा तेज है तो वो एक और दो को तीन महीने भी कहे कि भाई दो और एक में तीन महीने हो गए,
تو اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپس میں بعد میں جھگڑے کا سبب بنے شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس سے منع کرتی ہے. تو لہٰذا وقت کا تعین جو ہے وہ ضروری ہے جب بھی آپ ادھار خرید و فروخت کریں گے. اب جس طرح تاریخوں کے اندر ہوتا ہے اسی طریقے سے پرانے زمانے کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ بھائی فلاں ایک موقع مشہور موقع ہے, کوئی میلہ آنے والا ہے, اس سے تاریخوں کا تعین ہوتا تھا. فصل کی کٹائی کے اعتبار سے جو ہے وہ ہوتا تھا. تو اس اعتبار سے بھی اگر فصل کی کٹائی کو طے کر لیا تو اس میں حرج نہیں, کیونکہ فصل کی کٹائی عام طور پہ معروف ہوتی ہے وہ یہ فلاں پہ. اب اگر کسی نے کہا نہیں جناب جب بارش ہوگی تو ہم دیں گے, تو اب وہ پتہ نہیں بارش جو ہے وہ کب ہوگی.
بھلے بعد موسم بارش کے ہوتے ہیں,
اگرچہ ہوتے ہیں لیکن وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کٹائی کا تو ایک سب کو پتا ہے کہ بھائی ہم سب نے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ کرنی اور فلاں وقت کے اندر فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. لیکن کوئی بھی ایسی چیز کے اوپر آپ جو ہے وہ ادائیگی کو وہ کنڈیشن کرتے ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب وہ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, کب ہوگی, تو وہ مدت جو ہے وہ طے کرنا جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہ معاملہ چاہے کاروبار کے اندر جو ہے وہ آپ کے موٹر ویکلز کے اندر ہو, یا جو ہے وہ کھیت کے کاموں کے اندر ہو, یا اس کے برعکس عام طور پر جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں گھریلو راشن کی, روزمرہ کی بنیاد پہ بھی کرنے والے ہوتے ہیں گلی محلے کے اندر, وہ ان سے بھی جو ہے وہ چیزیں لے کر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تنخواہ آنے کے اوپر جو ہے وہ دے دیں گے, جو پورے مہینے کا حساب جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی یہ تمام باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ وہ اس نے اگر تنخواہ اس کی لیٹ ہو گئی اور پتہ ہے کہ بھائی 1 سے 5 تاریخ میں درمیان میں آ جاتی ہے, یہ ٹائم طے ہے, اور اب اس کی اس دفعہ تنخواہ لیٹ ہو گئی اور اس نے اگلے مہینے دیا, تو آپ اس کے اوپر اضافی چارج نہیں کر سکتے. جو قیمت ہے وہی جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی اور آپ وہی تقاضا کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس طرح جب لوگ خاص طور پہ سامان خریدتے ہیں قیمت ہی طے نہیں کرتے,
قیمت ہی طے نہیں,
یہ جو چھوٹا موٹا گھر کا سامان جو لینے والے لوگ ہیں تو وہ جناب جو ہے نا وہ بعض جگہ تو دونوں طرف ہوتا ہے کہ بھی دونوں کی کاپیاں ہوتی ہیں, وہ اپنی کاپی میں بھی اس کے پیسے لکھ دیتے ہیں اور سامنے والے کی کاپی میں بھی اس کے پیسے لکھ دیتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار اپنے پاس ہی نوٹ کر رہا ہوتا ہے
اور یہ آئے بس سامان لیا,
انہوں نے لیا اور سامان لے لیا, آخر میں آ کے حساب پوچھ لیا اس نے, بھائی وہ سامان کتنے کا ہے پوچھ نہیں پتا, اس نے جو ریٹ لگا دیا. اچھا پھر بسا اوقات وہ دکاندار بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو میں نے مہینے والے ریٹ جو ہے وہ لگائے, اگر 2 مہینے بعد پیمنٹ کی تو میں 2 مہینے والے ریٹ جو ہے وہ لگا دوں گا. تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اولاً تو قیمت کا تعین بہرحال ضروری ہے کہ آپ خریدتے وقت ہی, ایک یہ ہے وہ چیزیں جن کا پتہ ہی ہے, بے مثال کے طور پر ڈبل روٹی جو ہے وہ خریدتا ہے کوئی تو اسے پتہ ہے کہ ڈبل روٹی کی یہ پرائز ہے,
دودھ اتنے کا ہے,
دودھ اتنے کا ہے, تو ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی جب تبدیلی آئے گی تو انفارم کرنا پڑے گا جناب اب جو ہے وہ ریٹ بدل گئے ہیں.
ہاں اچھا یہ تو اتنی بات چیتیں ہوتی ہیں نا کہ اس کی تبدیلی سب کو پتہ چل,
سب کو پتہ,
پیٹرول ہے پتہ چل جاتا ہے, دودھ ہے تقریباً لوگ بورڈ لگا دیتے ہیں, کیونکہ یہ زیادہ میرے خیال کیش آئٹم ہے
جی,
اس لیے لوگوں کو وہ اعلان بھی ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی تشہیر بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ہو جاتی. پیٹرول کے بل خصوص ہم کہیں تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے دودھ کا, لیکن یہ جو آپ کریانہ جنرل اسٹور یا اس میں جہاں لوگوں کی بس آ رہی ہیں
جی, چیزیں موٹی چیزیں.
اچھا اس میں ایک اور بات ہے, ایک آدمی نے مجھ سے یہی پوچھا کہ جیسے اب کسی سے اتنی دوستی ہے, کلوزنگ ہے, سب معاملات, اتنے ہمارے دوست ہیں, یہی بات اسی مسئلے کی چلی, تو ان کے جنرل اسٹور بھی ہیں, بیکریز بھی ہیں, اس طرح کے کام, تو اب بولے بھائی دوست فون کرتے ہیں کہ بھائی یہ سامان گھر بھیج دو, ہماری تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی اس موضوع پہ کہ یہ کتنے کا سامان ہے اور یہ قیمت بھی کب دینی ہے, کہ اب اتنی کلوزنگ ہوتی ہے تو میں تھوڑی ان سے پوچھوں گا ابھی میں یہ قیمت آپ نے, لیکن یہ طے شدہ ہے طے رہے کہ ہمارا جو بھی ان کے یہاں شادی چل رہی ہے تو پتہ ہے کہ شادی سے فارغ ہوتے ہی یہ پیمنٹ سب آ جانی ہے. اچھا عید ہے تو عید کے بعد پیمنٹ ہو جائے گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, جیسے ہی آفس کھلنے ہیں تو, اور بعد اوقات ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ان کے اکاؤنٹس والوں کو ہمارے اکاؤنٹس والے میسج کر دیتے ہیں کہ آپ کی طرف یہ بل ہے, یعنی اس سیٹ سیٹ کو آپس میں نہیں پتا, یہ کیسے بچیں گے کیا ہوگا.
دیکھیں اب اس کے اندر ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ چیز مجھے جو ہے وہ خریدنی ہے آپ سے, آپ مجھے بھیج دیں یا بھیج دیں, بیچ دیں مطلب جو بھیج دیں مجھے جو ہے وہ, تو اب اس نے جو اس کو بھیجا یہ ابتدائی طور پر کیش ہی ہے, یعنی یہ سودا کیش کا ہی ہے, جب تک کہ آپ ادھار کا سودا نہیں کرتے
تو ادھار نہیں,
بنیادی طور پر تو ابتدائی طور پر کوئی بھی ڈیل ہوگی وہ کیش کی ڈیل ہوگی, جب تک کہ آپ ادھار طے نہیں کرتے. اب کیش کی ڈیل ہے اور اس کے اندر جو کیش ریسیو کرنا ہے جس نے یعنی جو دکاندار ہے وہ سامنے والے کو بعد میں مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بعد میں دے دینا,
یعنی اس کا اختیار یہ بھی ہے کہ اسی ٹائم لے لیں
جی
جب اپنا سامان
ہی نہ دے کہ بھائی پہلے کیش دو پھر مجھے وہ دو, لیکن اگر وہ سامان دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں تم سے جو ہے وہ لے لوں گا تو اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے. لیکن اگر انڈرسٹوڈ طور پر ہے کہ بھائی ان سے ڈیل ہوتی ہی ادھار کی تو پھر ایسی صورت کے اندر مدت کا تعین جو ہے وہ ضروری ہے. اب مدت کا تعین یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی طے ہے کہ بھائی ہم جب بھی آپ سے جو ہے وہ سامان لیں گے تو وہ مثال کے طور پہ ایک ہفتے کی مدت ہے کہ ہم آپ کے بل کی ادائیگی کر دیں گے. اس طرح کئی دکانداروں کا بھی ہوتا ہے کہ ان کے بل پر یہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ جو ادھار کی وہ ہے ادھار کا جو بھی ڈیل ہے اس کی جناب 7 دن میں ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے. سامنے والا بھی اسے جو ہے وہ ایگری کر رہا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح مدت کا تعین ضروری ہے. اچھا قیمت کے حوالے سے جو آپ نے کہا یہ بالکل ایسا ہے کہ اس کے اندر کم از کم ان کو بل کر دینا چاہیے
کہ بھائی آپ کے
چیز کے ساتھ ہی, یہ نہ ہو کہ وہ کھا پی کے ختم کر دیں بعد میں ان کو وہ بل پکڑا دیں جناب یا ان کے اکاؤنٹس کے پاس بل جا رہا ہے. اور پھر بسا اوقات ہوتا ہے, دیکھیں یہ تو بہت چھوٹی موٹی باتیں ہیں لیکن کئی دفعہ یہی معاملات بڑے سودوں میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر اس وقت جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا بل بھیج دیا مجھے
تو بھول جاتے ہوں گے, خود بھی بھول گئے
یا یہ کہ نہیں بھائی اتنے ریٹ بڑھ گئے تھے یار تو آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا اس چیز کا,
صحیح بات
تو پرانے ریٹ کے حساب سے آپ کو آرڈر کیا ہوا تھا. تو اس لیے جب آپ کسی کا آرڈر لے رہے ہیں اور چیز ڈلیور کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی اس کا بل بھی ڈلیور جو ہے وہ اسے کر دیں کہ بھائی یہ بل جو ہے وہ آپ کا بن گیا. اب اگر اسے آبجیکشن ہوگا تو وہ آپ منع کر دے گا کہ نہیں آپ جو ہے وہ نہ کریں, اور اس نے آبجیکشن نہیں کیا تو اس کا مطلب لے اس کو کم سے کم قیمتوں کا جو ہے وہ پتہ چل گیا, اب اس کے بعد آپ نے اس کو چیز ڈلیور کر دیا. اب جو بھی مدت انڈرسٹوڈ طور پر طے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی رقم وصول کر لیں گے, یا وہ کیش کی ڈیل ہے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے جب چاہے آپ مطالبہ کریں. پھر ایسی صورت میں آپ جب بھی مطالبہ کریں گے سامنے والے کو دینا ہو.
ٹھیک ہے چلیں, بہت ڈیٹیل اور تفصیل سے یہ مسئلہ تقریباً اکثر درپیش ہوتا ہے اور لوگ پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں, آئے دن تقریباً اس طرح کے کوئی نہ کوئی مسائل وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے, امید ہے اس میں جہاں بڑی بڑی چیزیں قسطوں پہ خریدی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نارمل عام بھی دکانداروں سے ہم چیزیں لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی امیدیں مل گئی ہوگی اس کے مطابق ہی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا کفیل صاحب, یہاں ایک ایوام رہ جاتا ہے بعض اوقات, پھر یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا آپس میں, کبھی جھگڑا ہمارا تو آج تک ہوا ہی نہیں. اس چیز کا کوئی ہوتا بھی ہے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا, یعنی بیسک تو اس میں پیچھے ریزن یہی ہے کہ جب بھی جہالت رہے گی
جی
کہ مخفی رہے گی, قیمت مخفی یا مدت مخفی یہ سب, تو یہ سب چیزیں جھگڑے کی طرف لے جائیں گی. اب کوئی ایک آدمی کہ میرا تو نہیں کبھی جھگڑا ہوا تو اس کو کیا اجازت دی جائے گی؟
دیکھیں بنیادی طور پہ جب بھی قوانین بنتے ہیں اصول بنتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان دو افراد کے درمیان وہ کام ہوگا یا نہیں, بلکہ جنرل دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز اس کے جو ہے وہ سائڈ افیکٹ کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں. تو اس اعتبار سے اس کے رولز جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور پھر انہی رول کو فالو کیا جاتا ہے. اب ہیلمٹ پہن کر جو ہے وہ سیفٹی کے لیے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نکلنا ہے, لیکن کوئی شخص کہہ رہا ہے بھائی میں تو اتنے عرصے سے جو ہے بغیر ہیلمٹ کے نکل رہا ہوں میرا آج تک کبھی کچھ نہیں
ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا,
تو اب اس کو جو ہے وہ ویو آف نہیں کر دیا جائے گا وہ رول. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے جنرل حالات پر ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو لہٰذا اس حالت کے مطابق اگرچہ آپ کے درمیان کتنی ہی وہ ہو, بلکہ آپ یہ بولیں بھائی اگر جھگڑا ہو بھی گیا تو میں معاف کر دوں گا میں چھوڑ دوں گا میں سارے بل چھوڑ دوں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں اتنا میرا جو ہے وہ عزیز ہے, تو پھر آپ گفٹ کر دیں اسے,
پھر اسے گفٹ کر دیں
جی. لیکن جب آپ اس ڈیل کو جو ہے وہ خرید و فروخت کے تحت لے کر آتے ہیں
پھر مسائل یہی ہو,
ٹریڈ ہے آپ کی, بزنس ہے آپ کا, تو پھر بہرحال جو بزنس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا. اور جس طرح ہم دنیاوی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں اسی طریقے سے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر کام میں چاہے وہ بزنس ہو چاہے امور خانہ داری ہوں یا اپنے ذاتی معاملات ہوں یا ایجوکیشن ہو, سب چیزوں میں جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں انہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ترجیح دینی چاہیے.
ماشاء اللہ جی, مزید سوال.
میرا نام سلمان حامد ہے اور میرا تعلق ریلوے سوسائٹی ماڈل کالونی سے ہے. خلا لینے کا شرعی طریقہ آپ برائے کرم ارشاد فرما دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا یا طلاق کے بعد جو نابالغ بچے ہیں ان کی کفالت پرورش اور رہائش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے اور وہ کس کے ذمے پر ہے؟
یہ پورا ایک جو ہے نا سبجیکٹ, پورا ایک ٹاپک انہوں نے خود ہی سوال میں. اچھا کئی سوال ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات سوال تو ایک منٹ کا، یہ بھی تقریباً اس کے ڈیوریشن میں نے دیکھی، لیکن ایک منٹ کے اندر اندر ختم ہو گیا سوال جی. لیکن جواب وہ ظاہر طویل ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی بات بطور خاص کروں گا جو کسی کے ذہن میں شبہ ڈالنے والے، وہ بعض اوقات 30 سیکنڈ کا ہی ڈالتے ہیں، لیکن جب ان کو جواب بھیجا جائے نا اس کا 10 منٹ کا، نہیں جی وہ تو 30 سیکنڈ میں آ گیا تھا سوال، تو 30 سیکنڈ میں جواب بھی آ جائے اس کا، 30 سیکنڈ میں وہ جواب بھی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ بعض اوقات ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو وسوسہ ڈال دیا. اب کسی نے ایک حدیث روایت کہیں سے بھی اٹھائی وہ بیان کر دی، اور اس کا کوئی پس منظر سیاق و سباق یا اس سے ریلیٹڈ دیگر روایات کو نہیں بیان کیا
جی.
تو ظاہر ہے اب جب جواب دینے والا ہوگا تو وہ سب چیزوں کو بیان کرے گا.
اس پر مجھے یہ یاد آیا کہ کئی دفعہ لوگ دار الافتاء میں آتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ پوچھ.
ہاں چھوٹا سا مسئلہ بتاؤ. ارے ان کا چھوٹا سا مسئلہ تو ان کو بندہ بعد کا بولتا ہے کہ آپ کا بڑا مسئلہ کتنا ہوگا یار.
نہیں بس اوقات ان کی وہ تو وہی بات کہ انہوں نے تو آدھی منٹ کے اندر اپنا مسئلہ بیان کر دیا، چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں مسئلہ آپ کا چھوٹا ہے لیکن اس کا جواب چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کا تو ہم نے تعین کرنا ہے.
جواب ہے کیا یہ نہیں،
تو بہرحال جواب پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا بعض لوگوں کا بہت لمبا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا جواب 2 لائن کا ہی ہوتا ہے.
ہاں وہ مسئلہ ان کی نظر میں بہت
بڑا ہوتا ہے. نہیں مسئلہ کچھ ہوتا ہی نہیں اصل میں، در حقیقت یہ کہ وہ اس کے اندر پوری کہانی اور ایک وہ پوری تفسیر اور پس منظر وہ ایڈ کر دیتے ہیں جس کا اس مسئلے سے
کوئی تعلق
نہیں ہوتا. تو بسا اوقات وہ پھر یوں مطمئن بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہم نے تو اپنا مسئلہ بتانے مفتی صاحب کو آدھا گھنٹہ لگا دیا اور مفتی صاحب نے 2 منٹ میں ہی جواب دے دیا اس کا، تو لگتا ہے نہیں پورا سنا نہیں ہے میرا مسئلہ،
پورا سنا نہیں ہے.
تو یہ بھی پیش نظر رہے.
ہمارے بھائی نے تو بڑا ایک ٹاپک، پورا ایک ٹاپک بیان کیا ہے اور مسئلہ بھی صحیح پوچھا ہے انہوں نے، کوئی
اور اہم ٹاپک ہے
اور بہت اہم
اور آج کل کے دور کے اندر خاص طور پر یہ جس قدر جو ہے وہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، دونوں اعتبار سے، پہلا سوال بھی اور دوسرے سوال کے اعتبار سے بھی کافی سوالات جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ شاید ہمارے یہاں دارالافتاء کے اندر ہر مہینے جو ہے وہ کوئی 20 کے قریب جو ہے وہ یہ سوالات دوبارہ ریپیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے
ایک ایک برانچ میں، مطلب یہ کیس آتے ہیں باقاعدہ، یوں کہیں کہ 15-20 خاندان فیملیز والے ایک دارالافتاء کی ایک برانچ میں آ کر تحریری
فتوی آ کر یہ سوال.
اس کے علاوہ جو فون پہ ہی پوچھ لیتے ہیں،
فون پر پوچھ لیتے ہیں، ای میل پر پوچھ رہے ہیں، واٹس اپ پر پوچھ رہے ہیں، وہ جدا ہے. اور بہت سارے تو وہ ہیں جو ویب سائٹ سے خود ہی جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ
کہ یہ ہے، اب ہم نے اسے مسائل
ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارے یہ جوابات جو ہے وہ موجود ہیں. تو بہرحال ابھی فی الحال ہم مختصر کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ دینے کی. بنیادی طور پر خلا کا ان کا پہلا سوال تھا کہ خلا کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں خلا اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا تو احسان کے ساتھ جو ہے وہ روک لو، یا پھر جو ہے وہ احسان کے ساتھ ہی بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ روک لو یا پھر اسے چھوڑ.
الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریحم
بإحسان. اچھا پھر اسی میں آگے جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جو ہے وہ اگر یہ دونوں حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ایسی صورت میں خلا کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. خلا اور طلاق میں فرق کو سمجھنا ضروری ہے. طلاق شوہر دیتا ہے، خلا بھی دیتا شوہر ہی ہے، اس میں تقاضا عورت کی جانب سے ہوتا ہے.
صحیح،
طلاق میں عورت کی جانب سے تقاضا نہیں ہوتا، یا ہو بھی لیکن دے شوہر ہی طلاق کے الفاظ کے ساتھ یا خلا کے الفاظ کے ساتھ بھی دے، تو ایسی صورت کے اندر شوہر کی جانب سے جو ہے وہ خلا بھی ہو سکتی ہے اور طلاق بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں.
یعنی طلاق ہو یا خلا دے گا شوہری،
دے گا شوہری. اچھا وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تو اس گرہ کو شوہر ہی کھول سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کھول سکتا.
صحیح.
نہ عورت نہ کوئی اور شخص. تو لہٰذا طلاق ہو یا خلا ہو دونوں چیزیں شوہر ہی دے گا. ہاں خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے حق مہر کے بدلے میں اس سے تقاضا کرتی ہے کہ بھئی تمہیں تو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے جو ہے وہ مسئلہ ہے اور میں جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی، اور اس بنیاد پر میں اپنا حق مہر جو ہے وہ معاف کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں تم سے خلا کا تقاضا کرتی ہوں. لہٰذا جب شوہر جو ہے وہ عورت کے اس تقاضے کو قبول کرتے ہوئے خلا دے دیتا ہے تو عورت پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے خلا کے ذریعے، اور شوہر پر حق مہر دینا لازم نہیں رہتا. اب یہ بنیادی بات اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ دے گا بہرحال شوہر ہی. ہاں عورت کا بلا عذر شرعی طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائے گی, حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس دوری سے آتی
ہے, اتنی مسافت کی دوری
سے بھی آ رہی ہے, لیکن ایسی عورت نہیں سونگ پائے گی. تو یہاں یہ پیش نظر بھی رکھنا ضروری ہے کہ خلا مانگنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, یا ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی وجہ ہو یا نہ ہو بس بلا وجہ جو نا وہ خلا کا جو ہے وہ تقاضا کیا جاتا رہے. ہاں جہاں پر شرعی عذر پایا جائے وہاں پر عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا تقاضا کر سکتی ہے. اور شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ اگر تو قصور اس کا ہے, مثال کے طور پہ عورت اس لیے تقاضا کر رہی ہے کہ شوہر نان نفقہ پورا نہیں کرتا,
صحیح,
تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کرے, اور جب وہ دکھ رہا ہے اسے کہ میں نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا تو وہ اسے خلا دے دے اور حق مہر بھی ادا کرے. حق مہر پھر ایسی صورت کے اندر اس سے ہتھیائے نہیں
شوہر
جبکہ شوہر کا قصور ہے.
اچھا, نان نفقہ یہ روٹی کپڑا مکان.
اور اگر عورت کا کوئی پرابلم ہے, شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے, وہ اپنے حقوق جو ہے وہ پورے ادا جو ہے وہ کر رہا ہے, عورت کی طرف سے زیادتی ہے یا عورت کا کوئی معاملہ ہے, تو اس بنیاد پر عورت تقاضا کر رہی ہے, تو اب شوہر جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم حق مہر اگر معاف کرتی ہو تو اس کے بدلے میں میں تمہیں خلا دے دیتا ہوں. تو یہاں پر خلا دینے کے اندر شوہر گناہگار نہیں ہوگا. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم تو گناہگار ہوں گے. حالانکہ کئی جگہوں پر ان کا ساتھ رہنا ہی ممکن نہیں ہوتا,
صحیح,
ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے, یا اور دیگر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے مفاسد جو ہے وہ لازم آتے ہیں, تو پھر شوہر پر لازم تو نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے حکم یہی ہے کہ بھائی ایک عورت جب تمہارے پاس آ نہیں سکتی تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی, تو تم اسے آزاد کر دو تاکہ وہ بھی جو ہے وہ آگے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے اور تم بھی اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو. تو یہ طریقہ کار ہے بنیادی طور پر. لیکن اس کے برعکس لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں جناب, جب ہم نے عورت نے تقاضا کر لیا ہے تو بس اب خلا ہو گیا, یا وہ خلا دینا ہی دینا شوہر کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے, یا اگر شوہر نہیں دیتا تو پھر کہیں سے بھی جو ہے وہ خلا لے لیا جائے. تو یاد رہے کہ اس طرح جو ہے وہ خلا نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر نہیں دے گا. اچھا, بس ہوگا شوہر سے بھی جو ہے وہ سائن کرواتے ہیں ایسے پیپر کے اوپر جو کہ خلا کا پیپر نہیں ہوتا.
وہ خلا کا پیپر یہ اس سے پرمیشن نہیں لے رہے ہیں کہ ہم کہیں اور سے لے لیں.
ہاں, اس طرح کا جو ہے وہ لے لیتے ہیں, یا پورا وہ مسئلہ لکھا ہوا یوں 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 ہے یوں ہے, اور میں جو ہے وہ خلا چاہتی ہوں, بھائی اتنا ہی لکھا ہوا عورت میں خلا چاہتی ہوں,
اس پہ
سائن, سائن لے لیے شوہر سے, بھائی آپ خلا چاہتی ہیں یہ تو آپ کی طرف سے ہو گیا نا, شوہر کے الفاظ اس میں ہے ہی نہیں اس پیپر کے اندر کہ بھائی میں فلانا بنت فلاں کو اپنی بیوی کو فلانا بنت فلاں کو جو ہے وہ خلا دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں, ایسا کچھ لفظ ہی اس میں نہیں.
کوئی لفظ یعنی جو طلاق یا خلا کو واقع کریں
الفاظ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر رکھیں کہ خلا آپ کو شوہر سے ہی لینی ہے. اچھا, اس کے طریقۂ کار کیا ہونے چاہیے, خاندان کے ذریعے سے, جن کے ذریعے سے رشتہ لگا ہے ان کے ذریعے سے, اور دیگر اہل محلہ کے ذریعے سے, یا جو بھی اثر و رسوخ والے افراد ہیں جو شوہر کے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کریں. اور اس میں بھی سب سے بہتر کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے دارالافتاء سے کسی سنی مفتی صاحب سے رہنمائی لیں کہ عورت کا یہ مطالبہ خلا درست ہے یا نہیں.
ٹھیک,
ورنہ پتہ چلے کہ عورت کا مطالبہ ہی درست نہیں ہے اور سارے مل کے شوہر کو ہی پریشر دے رہے ہیں کہ جناب خلا دے دو تم, تو وہاں تو عورت کو سمجھایا جائے گا کہ بھئی تم کیوں جو ہے وہ خلا کا تقاضا کر رہی ہو, یہاں پہ تو خلا کی کوئی وجہ ہی تمہاری جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے. تو دیکھیں, نکاح اور یہ جو شادی کی جو زندگی ہے, شادی شدہ زندگی ہے, کوئی بچے گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ جناب آج بولیں یہ گڑیا پسند ہے, آج بولیں نہیں یہ پسند نہیں ہے, آج گڑیا بولے مجھے گڈا پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا آج مجھے فلاں کام کرنا ہے یا آج فلاں کام نہیں کرنا. تو ایک جو زندگی ہوتی ہے, ازدواجی زندگی ہوتی ہے, شادی شدہ زندگی ہوتی ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز آگے نسل انسانی کے لیے ہوتا ہے.
بالکل,
تو آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا, اسی لیے ابتدائی طور کے اوپر نکاح کے وقت کیوں شریعت نے دونوں کی رضامندی کو لازم قرار دیا, اسی لیے لازم قرار دیا تاکہ وہ اس ایک رشتے کو ایک احسن انداز کے اندر جو ہے وہ آگے لے کر چل سکے.
تو یعنی وہ بنیاد دیکھی جائے گی,
وہ بنیاد تقاضا کی.
یہ بعض اوقات آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ایسی وجوہات آتی ہیں, کیا ہوا ہے, کبھی گھمانے نہیں لگے
جی,
کبھی باہر کا کھانا نہیں کھلایا, کبھی وہاں نہیں گئے, یہ مطلب بعض اوقات ہوتے ہیں, ہر وقت نہیں. اچھا دوسری طرف بھی ہم اگر آئیں
دونوں طرف,
ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے,
بہت بڑا طبقہ
خواتین کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے,
وہ کرتا ہے شوہر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے اس بات کا تعین, اچھا پھر جہاں واقعی جو ہے وہ ہے کہ جناب شوہر کی جانب سے وہ ہے نقصان ہے, تو وہاں پر بالکل جو ہے وہ شوہر کو, جو بھی ایسے افراد ہیں وہ چاہے شوہر کے اپنے خاندان والے ہیں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا بھائی ان کا بیٹا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اس معاملے میں, لیکن وہ پھر بھی صرف اس وجہ سے کہ نہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی ہے وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں. اور کئی لوگ بڑے جو ہے وہ تکبر سے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تو نہیں دے رہا, جاؤ تمہیں زندگی بھر رلاؤں گا, تم لٹکی رہو. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو آگے ان کی بیٹی ان کی جو ہے وہ بہنیں ان کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا اس پر ظلم کرتا ہو اور پھر اس کو چھوڑے بھی نہیں, وہ لٹکا کے رکھے. اور کئی ایسے ہیں کہ تعلق بھی ختم کر دیتے, یعنی ساتھ بھی نہیں رکھتے, محکمے میں وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم گھومتی رہو, میں جو ہے وہ تمہیں کھلا جو ہے وہ طلاق نہیں دوں گا. اچھا اسی میں وہی بات جو میں نے شروع میں کی, کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے, ہم دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. حالانکہ یہاں تو آپ نہ دے کر آپ گناہگار ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پر آپ ظلم الگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور پھر جب وہ خلاصی کے لیے ایک راستہ چنتی ہے تو آپ اس راستے کی طرف بھی اسے نہیں آنے دیتے. تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر خاندان کے بڑے افراد پر, برادری کے بڑے افراد پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ دیکھیں
اور اس کو چھٹکارا,
اس کو چھٹکارا دلائیں, ظلم سے عورت کو جو ہے وہ بچائیں.
اور جہاں یہاں تو شرعی بالخصوص جب ہم بات کریں وہ شرعی بنیادوں پر ہے نا, یعنی اگر کوئی اور کوئی راستہ اختیار کر کے کہے, اور بعض اوقات لڑکی والے بھی کہتے ہیں دیکھ لیں گے ہم تم کیا کر سکتے ہو, ہم کہیں نہ کہیں سے سند ڈگری لے لیں گے اس چیز کے, اب آپ بیٹھے رہو. اب تو ان کا بھی یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, ادھر والا کا بھی نہیں ٹھیک ہے. جب نہیں ہو رہا تو پھر اس کو جدائی پراپر,
جی یہی ہے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ عورت کی طرف سے بھی جو ہے وہ بلا وجہ کا تقاضا ہے, لیکن اب اس نے حتی الامکان جو ہے وہ اس معاملے کو سدھارنے کی, صلح کے ذریعے سے منانے کی کوشش کر لی شوہر نے, لیکن اب یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں, جناب عورت بھی جو ہے وہ اپنی ہر دھرمی یا ضد پر جو ہے وہ قائم ہے, سالوں ہو گئے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر شوہر کو بھی چاہیے کہ پھر آسان انداز کے اندر اس کو جو ہے وہ فارغ کر دے, تاکہ وہ آگے کسی گناہ میں نہ پڑے. اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے آگے نکاح بھی کر چکی ہوتی ہے, اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ میرے نکاح کے اندر ہے, میں نے اس کو خلا یا طلاق دی نہیں ہے,
اور وہ آگے کر رہی ہے,
وہ آگے کر رہی ہے. تو اب بھی بطور مسلمان دیکھیں, ہم میں ہر ایک کو ایک ہی کہ میرا آپ سے کوئی بھی رشتہ یا تعلق ہے اس بنیاد پر کوئی بھی ناچاکی چپکلش ہے اور میری آپ سے نفرت, لیکن بطور مسلمان ایک مسلمان کو دوسرے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے.
ظاہر اس میں
کہ وہ اس کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے اور یہ بچا بھی سکتا ہے نہ بچائے,
بلکہ لوگ تو ماذا اللہ بولتے ہیں نا, جائے جہنم,
جی
جہنم جائے, باڑ میں جائے, پتہ نہیں کیسی کیسی بات.
تو ایسا ہرگز نہیں کرنا. جب آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ بھئی وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے نکاح میں ہے, لیکن اب وہ گناہ والے کام کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے, وہ نکاح پر نکاح کرنے جو ہے وہ جا رہی ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر مشورہ یہی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ آپ خلا یا طلاق دے دیں, تاکہ وہ کیونکہ وہ آپ کے پاس تو آ ہی نہیں رہی, تو لہٰذا اب وہ پھر کم از کم جو ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ بچ جائے, یہ آپ کی اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خائی اور بھلائی والا جو ہے وہ کام ہوگا. اگرچہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو, اور آپ کی طرف سے زیادتی ہے پھر تو بدرجہ اولا آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ آزاد کر.
ٹھیک ہے, اس صورت میں یہ گناہگار نہیں ہوں گے, مطلب جہاں پہ اور کوئی بھی اگر صورت ہو, بالفرض عورت ہی مجبور کر رہی, وہ غلط ہو
جی,
لیکن اب پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا اور اس نے آگے جا کر پھر مزید آگے اس طرح, اور بعد کا لڑکے خود کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کر لینی تمہیں لٹکا کے رکھیں گے ہم آگے شادی, تو یہ سارے طریقے ٹھیک نہیں ہیں. شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں ہی ہمیں آنا چاہیے. بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان فرمایا, خود سورہ بقرہ کے اندر یہ آیات مبارکہ, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحکم باحسان, اور پھر اس کے آگے جو تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ اگر یعنی دو مرتبہ تو یہ آپشن ہے, لیکن تینوں طلاقیں واقع ہوگی تو پھر کوئی طرح کی کسی طرح کی رجوع کی بھی صورت نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں خود بھی اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے. وہ ایک بزرگ کا بڑا واقعہ ہے اور اہم ہی اسلاف میں سے اور بہت اہم اسلاف میں سے, کہ جب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ مسائل ہوئے تو اب ان کے اپنے بھائی پوچھنے آئے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں زوجہ کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ میرے نکاح میں میری بیوی ہیں اور میں اس کے مسائل کیوں آپ کو بتاؤں؟ جی. یعنی بتائی دے کہ آپ بھی مسئلہ وہ حل نہیں کر سکتے یا جی. وہ ایسا حل ہونے والا ہی نہیں, تو میں اپنی بیوی کا راز یا اپنی بیوی کا مسئلہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اچھا جی, وہ ان میں طلاق کا معاملہ ہو گیا, جدائی ہو گئی. اب وہ جدائی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آئے. اچھا ہوا کیا تھا؟ تو اب ان کا پہلے تو میرے نکاح میں تھی, اب طلاق ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ ایک عام اجنبی عورت ہے, تو میں ایک عام عورت کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ یعنی بعد میں بھی معاملات کے اندر جو شریعت مطہرہ کے احکام, پردہ رکھنا, عیوب چھپائے رکھنا, اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ناظرین کرام,
اور یہ ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے سمجھیں کہ نصیحت اور کتنا خوبصورت مدنی پیغام ہے کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں. اچھا, یہ رشتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر. اب بعد میں برائیاں جو ہے وہ بیوی کی کر رہے ہیں, بیوی شوہر کے سارے, یعنی آپس کے وہ امور جو کہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں ہونے تھے, اب وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا, نہ صرف شوہر بیوی کے بلکہ جو ہے وہ ساس نن بہو ان سب کے آپس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ ان معاملات کے اوپر پردہ ڈالیں کہ یار اب تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا نا, اب اس کو جو ہے وہ کرید کے کرنا کیا ہے,
کیا چاہتے ہیں.
اسی طرح دوستوں کے اندر بھی کہ کبھی دوستی ٹوٹی تو اب پھر پچھلے سارے جو ہے وہ پول کھول دی
سارے.
ملازمین میں بھی کہ جب تک آپ ادارے میں ہیں تو آپ نے منہ بند رکھا ہوا تھا, جس دن آپ ادارے سے باہر ہوئے تو اب آپ نے کہا چلیں جناب اب دیکھیں میں اس ادارے کے سارے پول جو ہے وہ کھولتا.
اور وہ بالفرد عیوب ہیں ان کو بیان کرنا, اور جہاں عیوب ہے ہی نہیں
ہے نہیں ان کو جو ہے وہ
بیان کرنا, الزام جیسے تہمت الزام
تہمت جو ہے وہ لگانا. تو یہ بالکل جو ہے وہ ان باتوں میں اس طرح کی تعلیمات ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے. ان کا دوسرا سوال باقی ہے,
بہت دوسرا سوال باقی ہے, اور میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس لائن لگی ہوئی ہے ایس ایم ایس کے اوپر اتنے. اور خیر یہ بڑا اہم ٹاپک تھا, آپ نمبر یہ نوٹ فرما لیجئے. اس کے بعد بھی اس طرح کے دائرے آپ کو بھی مسائل ہوں گے, اور ہماری یہ گفتگو سننے کے بعد بھی کئیوں کو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم جو کر چکے ہیں وہ غلط ہیں, اب کیا کرنا چاہیے, اس کو کیسے ہم سدھاریں. تو یہ نمبر آپ لے لیں, آپ ٹیلی فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں دارالعلوم اہل سنت کے علماء کرام مفتین کرام سے. اس کے علاوہ بھی آپ دارالعلوم اہل سنت میں براہ راست بھی اس طرح کے مسائل ہو تو براہ راست یا چلے جائیں, خواتین بھی آ سکتی ہیں. آپ پردے کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ ان کے اگر بھائی ہیں, محارم ہیں یا چند خواتین ہیں, تو پردے کی رعایت کرتے ہوئے آپ ان مسائل کے لیے ضرور اپنا رابطہ وہ دارالعلوم اہل سنت سے کر لیں, تاکہ جو ایک رہنمائی ہے وہ آپ کو پراپر مل جائے. اور جو غلطی ہو چکی اب اس کا ازالہ ہے نہیں ہے, لیکن مزید اس میں گناہگار والی صورت نہ ہو. اور بچوں کے حوالے سے بھی ٹاپک بہت طویل ہے, میں چاہوں گا ایک ون لائن اگر آپ کو بتا دیں اور اس کے بعد ہم کچھ سوال.
دیکھیں, بچوں کا حق کے پرورش بیٹے کا 7 سال کی عمر تک اور بیٹی کا 9 سال کی عمر تک ماں کے پاس ہوتا ہے, جبکہ ماں جو ہے وہ شادی نہ کرے.
ٹھیک
ٹھیک ہے,
یا بچے کے غیر محرم سے شادی.
جی, اصل تو یہی ہے, عام طور پر یوں ہی ہوتا ہے, تو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں. ہاں, اگر بچوں کے محرم سے ہی شادی کر لی, مثال کے طور پہ جناب جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب جو ہے وہ عدت گزار کے عورت نے دیور سے ہی شادی کر لی, تو اب یہ بچوں کا محرم ہے, تو اب بھی حق کے پرورش ماں کے پاس ہی رہے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, بچوں کے نامحرم سے شادی کی, تو پھر ایسی صورت میں عورت کا حق کے پرورش ختم ہو جاتا ہے اور یہ حق کے پرورش نانی کے پاس آ جاتا ہے اگر نانی حیات ہیں تو. لیکن عمر وہی رہے گی 7 اور 9 سال, بیٹے کے لیے 7 سال, بیٹی کے لیے 9 سال, اور اس دوران بچوں کا جو بھی خرچ ہے وہ باپ پہ لازم ہوگا. اور 7 اور 9 سال کی جب عمر ہو جائے گی تو اب بچے باپ کے سپرد ہی کیے جائیں گے, اب پرورش میں باپ کے رہیں گے.
ٹھیک,
دونوں صورتوں میں, جب ماں کے پاس تھے یا نانی کے پاس تھے یا بعد میں باپ کے پاس آ گئے, ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بچوں کو منع نہیں کیا جا سکتا. جب ماں کی پرورش میں ہے تو باپ بچوں کی ملاقات روکی نہیں جا سکتی, اسی طرح جب بچے باپ کی پرورش میں آ جائیں گے تو ماں اور بچوں کی ملاقات کو روکا نہیں جا سکتا, کیونکہ رشتہ آپ دونوں کا ختم ہوا ہے, اولاد کا اپنے والدین سے رشتہ باقی ہے. تو لہٰذا اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. نان نفقے میں جو ہم نے بنیادی بات بتائی کہ وہ شوہر باپ پر لازم ہے, اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کتنا ہے, وہ باہمی رضامندی سے بیٹھ کر جو اخراجات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا. اس میں کئی دفعہ لوگوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, جناب سب اسکول پڑھانا ہے, باپ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری اتنی طاقت ہے کہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2000 روپے والے اسکول میں پڑھا سکتا ہوں. ماں کہتی ہے نہیں جناب, میں تو 10000 والے اسکول میں پڑھانا.
صحیح,
تو یہ نہیں دیکھا جائے گا, باپ کی استطاعت کے مطابق ہی اخراجات جو ہے وہ کیے جائیں گے. ہاں ایک بنیادی خرچہ ہے بھائی, کھانا روٹی جو چیزیں ہیں بنیادی, تو اس کے اندر باپ اپنی آمدنی بڑھائے گا تاکہ اپنے بچوں کے اخراجات جو ہے وہ پورے کریں. لیکن اس کے علاوہ جو بھی سائڈ کے اضافی اخراجات ہیں وہ مائنس بھی ہو سکتے ہیں, جیسے اسکول یا اور دیگر چیزیں ہیں, یا ان میں کم والی سائڈ کو جتنے میں باپ جس کو افورڈ کر سکتا ہے اسے اختیار کیا جائے گا. اور اس میں بھی کیش دینا ضروری نہیں ہے, وہ بچوں کا جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ سامان کی صورت کے اندر بھی انہیں فراہم کر سکتا ہے.
ڈائریکٹ سامان ہی دے رہے ہیں,
سامان ہی دے رہے ہیں. ڈائریکٹ فیس بھی جو ہے وہ اسکول کی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. ڈائریکٹ کپڑے ہی لے جا کر دے دے کہ بھائی یہ لیں میرے بچوں کے کپڑے ہیں, یہ جو ہے وہ آپ انہیں جو ہے وہ پہنا دیں. تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ باہمی رضامندی سے بیٹھ کر طے کرنے والی چیز,
یعنی اس رشتے کا تقدس, یعنی بچوں کا تو ہے نا, اب ماں باپ ہیں دونوں, ایک اعتبار سے ان کا مستقبل خراب نہیں کرنا. اور
اصل میں ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں جب یہ دونوں بھی رشتے میں تھے تو اب اس پہ کتنا خرچہ ہو رہا تھا, وہی خرچہ بعد میں بھی ہونا ہے نا,
بعد میں بھی ہونا,
الگ تھوڑی ہونا ہے. تو اب ماں یا ننیال کی طرف سے یہ تقاضا کہ نہیں جناب ایک بچے کے لیے ہمیں جو ہے وہ 25,000 روپے جو ہے وہ تم دو یا 35,000 روپے دو, جو اخراجات بنتے ہیں وہ دیے جائیں گے. وہ اخراجات پہلے بھی جو ہے وہ ساتھ میں ہو رہے تھے, وہی جو ہے وہ اب بعد میں بھی جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے. تو یوں باہمی رضامندی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا کوئی نفقہ طے کر لیا جائے.
اچھا یہ سوال آیا کہ حق میں پہلے ہی لے لیا ہو تو اب کیا خلع کی صورت ہو سکتی ہے؟
جی پہلے بھی ہو سکتا ہے خلع, لیکن ایسی صورت میں عورت کو پہ اگر عورت حق مہر کے بدلے میں خلع لیتی ہے اس کو پھر اپنا حق مہر جو اس نے وصول کر لیا وہ واپس کرنا ہوگا.
کچھ نہ کچھ بدل رکھنا پڑے گا خلع میں.
جی خلع کے اندر جو ہے وہ حق مہر کے بدلے میں ہوتا ہے, لیکن اس کے بغیر بھی خلع ہو سکتا ہے. اگر شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ویسے ہی خلع دے دیتا ہوں بغیر حق مہر کے, تو بھی جو ہے وہ خلع ہو جائے گا.
ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ ایک اور سوال ہے, چلیں ایک دو سوال ہے.
دیکھیے نکاح اور ولیمے میں, ولیمے کے درمیان شب زفاف کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے, تو لہٰذا شب زفاف کے بعد ہی ولیمہ ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ جن میں وہ پہلے ہی ان کے ولیمے یا بڑی دعوت ہو جاتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ جیسے ہی رخصتی ہو جائے تو اس کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن مختصر سی اپنے گھر میں دعوت رکھ لیں, اس میں ولیمے کی نیت کر لیں, اور وہ ولیمے کی نیت سے وہ کھانا کھلا دیں گے تو انشاءاللہ ان کے ولیمے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. یہ کئی لوگوں میں بعض اوقات ایسا دیکھا ہے, اور یعنی رخصتی کے بیچ میں زیادہ فرق بھی یہ ولیمے کے لیے یوں نہیں ہے, پھر سنت نہیں رہے گا. اب رخصتی ہو رہی ہے ایک ہفتے میں جمعے کو ہو رہی ہے اور ولیمہ اگلے جمعے کو ہو رہا ہے, ولیمہ بعض اوقات جو ہے وہ 10 دن بعد 8 دن بعد. جی ہاں ناظرین, اس طرح کے مسائل آتے ہیں, اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں. بعض کا رشتہ داروں میں کچھ ایسے پروگرام اور ہوتے ہیں یا ہالز وغیرہ نہیں مل رہے ہوتے ہیں, اپنا مطلوبہ ہال نہیں مل رہا ہوتا, تو لوگ ان کام کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اگر سنت کی دہگی ہے تو وہ چاہے آپ اپنے گھر میں پھر کچھ ہی لوگوں کو بلا کر تاکہ سنت بھی ہو جائے, وہ جو دعوت ہو رہی وہ شادی کی ایک دعوت ہو جائے گی, لیکن ولیمے کی جو سنت ہے اس کی بھی ادائیگی اس طرح ممکن ہے کہ آپ گھر میں کچھ انتظام کر کے وہ ولیمے کی نیت سے کھانا کھلا دیں تو انشاءاللہ وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی. بہت سے شرعی مسائل آپ کے ابھی بھی ظاہر ہیں, یہ جو ہمیں پروگرام میں ملے ہیں تو اگر اسی پہ ہم جواب دیتے رہیں تقریباً 2 گھنٹے بھی کم پڑیں گے. جتنے سوالات آج اس پروگرام میں ہمیں ایس ایم ایس یا دیگر کالز کے ذریعے بھی جو موصول ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک پروگرام کا وقت ہے تو وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور ہمیں دین اسلام کی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجائے.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں, حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.